وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا خطاب، ایرانی قوم کے حقوق کے دفاع پر زور۔ ایران میں کئی دن سے برف باری کا سلسلہ جاری، پورا ملک سفید پوش، برف باری کا 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل چاہتے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی سے وزیراعظم نواز شریف کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشریات آپ ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahar.tv.ir/ios، urdu.sahar.tv.ir/android، اور urdu.sahar.tv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسلامی انقلاب کے دشمنوں کے مقابلے میں ملت ایران کے حقوق کا بھرپور دفاع کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بدھ کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے ایام کی مناسبت سے جاری عشر فجر کے 5ویں دن وزارت خارجہ کے شہداء کی یاد میں منعقدہ ایک پروگرام میں خطاب میں کہا کہ ایرانی عوام کے حقوق کے دفاع، اسلامی انقلاب کے ثمرات کی حفاظت اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ملت ایران کے عزم راسخ اور قائد انقلاب اسلامی کی رہنمائیوں کی بدولت پوری قوت کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ اور ایرانی عوام کے حقوق کا دفاع کریں گے۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ شہیدوں کے خون کی برکت اور اسی طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام نیز قائد انقلاب اسلامی کی رہنمائیوں کی بنیاد پر ایران کی وزارت خارجہ کے حکام اور کارکن مضبوط عزم اور ارادے کے ساتھ اسلامی انقلاب کے عظیم ثمرات اور شہداء کے خون کی پاسداری کریں گے۔ وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایران کے عوام اور شہداء کے اہل خانہ کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 35ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسلامی انقلاب اور مسلط کردہ جنگ بالخصوص وزارت خارجہ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ اور لواحقین کا صبر اور فداکاری لائق تکریم اور قابل تعریف ہے۔ اس پروگرام میں ایران کی ایٹمی مذاکراتی ٹیم کے رکن اور نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی مذاکرات میں ایران پورے اقتدار اور بھرپور انداز میں شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکراتی عمل میں ایران کے عوام کے ایٹمی حقوق کی مکمل پاسداری کی جائے گی۔ اسلامی جمہوری ایران میں گزشتہ 60 برس کی سب سے شدید برف باری کے بعد پورا ملک سفید پوش ہو گیا ہے اور ملک کے بیشتر صوبوں میں اسکول اور کالج بند کر دیے گئے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے قومی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سربراہ حسن قدمی نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ مشکلات ملک کے شمالی، شمال مغربی اور شمال مشرقی صوبوں میں پیش آ رہی ہیں، جہاں سڑکوں کے بند ہو جانے کے باعث امدادی کاموں میں رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ برف سے سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں فوج اور سپاہ پاسداران کے جوانوں کو امداد کے لیے طلب کر لیا گیا ہے۔ ایران کے شمالی صوبے مازندران اور گیلان میں تقریباً 2 میٹر برف گری ہے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ ان صوبوں میں پانی اور بجلی کی سپلائی بھی منقطع ہو گئی ہے، جس سے عام شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ برف سے پیدا ہونے والی بحرانی صورتحال کا بدھ کو کابینہ کے اجلاس میں بھی جائزہ لیا گیا۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اپنی کابینہ کے کئی وزراء کو سب سے زیادہ متاثر علاقوں میں روانہ کر دیا ہے۔ دارالحکومت تہران میں بھی شدید برف باری کی وجہ سے بدھ کو سبھی اسکول اور کالج بند رہے۔ ایران کی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کی امدادی ٹیموں اور دیگر امدادی اداروں کے کارکنوں نے 18 صوبوں میں برف میں پھنس جانے والے 10,000 افراد کو نجات دلائی ہے۔ شمالی صوبوں گیلان اور مازندران میں امدادی کام تیزی سے جاری ہے۔ ان دونوں صوبوں میں 1,000 افراد راستے میں برف میں پھنس گئے ہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سربراہ نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں سبھی متاثرہ علاقوں میں پانی اور بجلی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی۔ امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ہنگامی وزارتی ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے ہندوستان کو مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی دعوت دی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم میاں نواز شریف نے بدھ کے روز عالمی یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر مظفرآباد میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت خطے میں امن چاہتی ہے۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ ہندوستان کو ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کی دعوت دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح چاہتے تھے کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ویسے ہی ہوں جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں، اور وہ بانی پاکستان کی اس خواہش کی تکمیل چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس خطاب میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے لیے متعدد رفاہی پروجیکٹوں کا اعلان کیا۔ بغداد میں ہونے والے دہشت گردانہ کار بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 16 ہو گئی ہے۔ عراقی دارالحکومت بغداد کے الخضرہ علاقے میں وزارت خارجہ کی عمارت کے باہر ہونے والے کار بم دھماکے میں 16 افراد جاں بحق اور دستیوں دیگر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ہے کہ بغداد کے اسی علاقے میں جہاں زیادہ تر وزارت خانوں کی عمارتیں اور غیر ملکی سفارت خانے واقع ہیں، دو مزید کار بم دھماکے ہوئے ہیں، تاہم ان دھماکوں سے ممکنہ طور پر ہونے والے جانی نقصانات کا علم نہیں ہو سکا۔ القاعدہ سے وابستہ اور سعودی حمایت یافتہ تکفیری دہشت گرد گروہ دولت الاسلامیہ فی العراق و شام نے ان دہشت گردانہ بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ منگل کو بھی بغداد کے اسی علاقے میں راکٹوں سے حملہ کیا گیا تھا، جبکہ پیر کو بغداد کے مختلف علاقوں میں ہونے والے بم دھماکوں میں 20 افراد جاں بحق اور 60 دیگر زخمی ہو گئے۔ عراق نے کہا ہے کہ اس کی سرزمین میں ہونے والے دہشت گردانہ اقدامات سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسی کی پشت پناہی میں انجام پا رہے ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ میں دفاع اور سیکورٹی کمیشن کے چیئرمین حسن السنید نے سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ کے اس فیصلے کے رد عمل میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی سعودی شہری بیرون ملک دہشت گردی میں ملوث پایا جائے گا اس کو سزا دی جائے گی، کہا کہ اس بیان کا مقصد رائے عامہ کو گمراہ کرنا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں دفاع اور سیکورٹی کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ اعلی سعود حکومت اور سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیاں شام، لبنان اور عراق میں دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق میں سعودی دہشت گردوں کی موجودگی عراقی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے سعودی دہشت گرد اور فوج اور سیکورٹی فورس کی کارروائیوں میں کافی تعداد میں ہلاک ہونے والے سعودی دہشت گردوں کی لاشیں اس ناقابل انکار حقیقت کا واضح ثبوت ہیں۔ عراقی پارلیمنٹ کے دفاعی کمیشن کے چیئرمین حسن السنید نے کہا کہ سعودی عرب فقط عالمی دباؤ کی وجہ سے اپنے ان شہریوں کو سزا دینے کی بات کر رہا ہے جو بیرون ملک دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آل سعود حکومت اپنے اس قسم کے تشہیراتی بیان سے اپنے اوپر پڑنے والے دباؤ کو کم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ملک دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں سنجیدہ نہ ہو وہ خود سے اس قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ شام کے مختلف شہروں میں عوام نے ریلیاں نکال کر صدر بشار اسد کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق دمشق کے کفر سوسا علاقے میں عوام نے ریلی نکال کر دمشق حکومت کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ عوام نے اسی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف فوج کے ملک گیر آپریشن کی حمایت کا بھی اعلان کیا۔ دمشق کے مضافات میں واقع شہر النبک میں بھی عوام نے ریلی نکال کر صدر بشار اسد کی حمایت کا اعلان کیا۔ شام کے عوام نے اسی کے ساتھ اپنے ملک کی خود مختاری اور عرضی سالمیت کے تحفظ کے لیے مکمل آمادگی کا اعلان کیا۔ اسی طرح کی ریلیاں حلب اور شام کے دیگر شہروں میں بھی نکالی گئیں۔ ان ریلیوں میں شام کے عوام نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی حمایت کی جائے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف شام کی فوج کا ملک گیر آپریشن بھی جاری ہے۔ حلب اور صوبہ دمشق کے مختلف علاقوں میں فوج کے آپریشن میں بہت سے دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ شام کے فوجیوں نے اسی طرح شہر حمص کے مختلف علاقوں پر دہشت گردوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ حمص میں بھی شام کی فوج نے دہشت گردوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبہ حمص کے علاقے قلعہ کخ میں فوج نے دہشت گردوں کے ایک مرکز کو تباہ کر دیا ہے۔ مصر کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم حازم الببلاوی سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچے ہیں۔
سعودی ولی عہد اور وزیر خارجہ سے ملاقات حازم الببلاوی کے ایک روزہ دورہ ریاض کا اہم ترین پروگرام بتایا گیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد نے مصر میں فوج کی لائی ہوئی عبوری حکومت کے وزیر اعظم حازم الببلاوی سے ملاقات میں قاہرہ اور ریاض کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون میں زیادہ سے زیادہ فروغ کو ضروری قرار دیا ہے۔ مصر میں جب سے فوج نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا ہے اور فوج کی لائی ہوئی انقلاب مخالف عبوری حکومت برسر اقتدار آئی ہے، قاہرہ اور ریاض کے درمیان سرکاری وفود کی آمد و رفت تسلسل کے ساتھ جاری ہے، لیکن حازم الببلاوی کا دورہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ مصر میں سیاسی کشیدگی عروج پر ہے اور عبوری حکومت کو سخت اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے۔ سعودی حکومت نے ابھی چند ہی روز قبل قاہرہ کے لیے $5 ارب کی نئی امداد کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے جب مصر میں عبوری حکومت نے اخوان المسلمین کو دہشت گرد قرار دیا تھا تو ریاض نے قاہرہ کے لیے $9 ارب کی امداد کا اعلان کیا تھا، جبکہ جولائی 2013 میں منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹے جانے کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے فوج کی لائی ہوئی عبوری حکومت کو فوری طور پر $12 ارب کی امداد دینے کا اعلان کیا تھا۔ بنابراین سعودی عرب نہ صرف یہ کہ مصر کے فوجیوں اور انقلاب مخالف عبوری حکومت کا سب سے بڑا حامی ہے، بلکہ مصر کے فوجیوں کا سب سے زیادہ قابل اعتماد پشت پناہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ مصر میں انقلاب کامیاب ہونے کے بعد سے ہی سعودی حکومت خطے کی ان حکومتوں میں شامل رہی ہے جو بہت قریب سے مصر کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ جب مصر کے صدارتی انتخابات میں محمد مرسی اخوان المسلمین کے امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے تو آل سعود کی حکومت ان حکومتوں میں شامل تھی جو خفیہ طور پر فوج کو ورغلانے اور سلفیوں سے کام لے کر اخوان المسلمین کے راستے میں مشکلات کھڑی کر رہی تھیں۔ ظاہر ہے کہ محمد مرسی کا اخوان المسلمین کے نمائندے کی حیثیت سے مصر کا صدر بننا ریاض کے لیے کسی طور بھی گوارا نہیں تھا، لہذا صدر مرسی اور اخوان المسلمین کے خلاف آل سعود کی سازشوں کا سلسلہ جاری رہا جو سر انجام مصر میں فوجی بغاوت اور منتخب صدر کی معزولی پر منتج ہوا، جس کے بعد ریاض مصر کے سیاسی میدان کے ایک اہم بازیگر میں تبدیل ہو گیا۔ ریاض کی اقتصادی امداد مصر میں فوج کی لائی ہوئی عبوری حکومت کے لیے جتنی اہم ہے، مصر میں انقلاب کا سبوتاج ہو جانا اور فوج کی سربراہی میں ماضی کے آمرانہ نظام کی واپسی ریاض کے لیے اس سے کم اہمیت نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جنرل عبد الفتاح السیسی ہر حال میں مصر کے ایوان صدر میں پہنچ جائیں اور فوج ایک بار پھر مصر میں اقتدار کا بنیادی مرکز بن جائے۔ مصر میں ان دنوں فوج اور سابق عامر حکومت کی باقیات آئندہ صدارتی انتخابات میں جنرل عبد الفتاح السیسی کی کامیابی کے لیے حالات سازگار بنانے میں دل و جان سے لگی ہوئی ہیں اور انہیں ریاض کا ہر قسم کا تعاون حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مصر کی فوج اور آل سعود کی حکومت دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ اگر مصر میں سابق آمرانہ دور کے احیاء کے لیے آل سعود کی نگاہیں مصر کی فوج پر مرکوز ہیں تو صدارتی الیکشن کے ذریعے جنرل عبد الفتاح کو ایوان صدر تک پہنچانے کے لیے مصر کی فوج کا انحصار بھی سعودی عرب کی اقتصادی امداد پر ہے۔
امریکی صدر نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے پروگرام پر عمل درآمد سے قبل اپنے فوجی مشیروں سے صلاح و مشورے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے افغانستان کے امور میں اپنے فوجی مشیروں سے ملاقات میں افغانستان میں کچھ امریکی فوجیوں کو باقی رکھنے کے امریکی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں وزیر جنگ چک ہیگل اور افغانستان میں امریکہ اور نیٹو فورس کے کمانڈر جوزف ڈینفور بھی موجود تھے۔ ملاقات میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا اور امریکہ اور افغانستان سیکورٹی معاہدے کے بارے میں، جس پر دستخط کرنے سے افغان صدر حامد کرزئی نے انکار کر دیا ہے، بات چیت کی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر اوباما نے ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے کہ 2014 کے بعد افغانستان میں کتنے امریکی فوجی باقی رہیں گے، تاہم وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان کے ساتھ سیکورٹی معاہدے پر دستخط کے لیے صدر حامد کرزئی کے عہدۂ صدارت کی مدت ختم ہونے کا انتظار نہیں کرے گا۔ یورپی یونین یوکرین کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے ثالثی کرنے کو تیار ہے۔ یہ بات یوکرین کی حکومت مخالفین کے رہنما ویتالی کلیکچو نے یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی انچارج کیتھرین اسٹن سے ملاقات کے بعد کہی ہے۔ کیف سے ریا نوویستی کی رپورٹ کے مطابق یورپی یونین نے اعلان کیا ہے کہ وہ حکومت اور مخالفین کے درمیان موجود اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر سکتی ہے۔ دریں اسنا یورپی یونین کے شعبہ خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین اسٹن یوکرین کے حکام کے ساتھ گفتگو کے لیے کیف پہنچی ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کیتھرین اسٹن نے اس دورے میں یوکرین کے صدر وکٹر یانکوویچ اور مخالفین کے رہنما آرسینی یاتسنیک اور ویتالی کلیکچو سے ملاقات اور بحران کے حل کے لیے تبادلہ خیال کیا۔ واضح ہے کہ یوکرین میں بحران کے آغاز سے اب تک یہ کیتھرین اسٹن کا تیسرا دورہ کیف ہے۔ یوکرین کے معاملے میں مغرب کا رویہ شروع سے ہی مداخلت پسندانہ رہا ہے اور اسی کے تحت امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان وکٹوریا نولینڈ بھی جمعرات کو یوکرین کے حکام اور مخالفین کے رہنماؤں سے گفتگو کے لیے کیف کا دورہ کرنے والی ہیں۔ سینٹرل افریقن ریپبلک میں نسلی اور فرقہ وارانہ جھڑپوں میں درجنوں افراد مارے گئے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق جھڑپیں سنچا سے شروع ہوئی ہیں اور اب تک 70 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 30 سے زائد مکانات کو آگ لگا دی گئی ہے۔ دارالحکومت بانگی سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بودا شہر میں ہونے والی فرقہ وارانہ جھڑپوں میں فریقین ایک دوسرے کے خلاف آتشی اور غیر آتشی اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ مارچ 2013 سے باغیوں، سابق صدر فرانسوا بوزیزا کے حامیوں کے مابین ہونے والی لڑائی میں اب تک سینکڑوں افراد مارے گئے ہیں، جبکہ 10 لاکھ کے قریب لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے ریاست ہریانہ کے شہر سورج کنڈ میں 10واں عالمی دستکاری میلہ شروع ہو گیا، جس میں مختلف ملکوں کی دستکاری کی نمائش کی جا رہی ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ نئی دہلی سے شمشاد قاسمی۔
28واں بین الاقوامی دستکاری میلہ دہلی کی پڑوسی ریاست ہریانہ کے شہر سورج کنڈ میں جاری ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی دستکار اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں۔
سورج کنڈ کے اس وسیع و عریض میدان میں ملکی اور غیر ملکی اسٹالوں پر خریداروں کا ہجوم دکھائی دیا۔ اس میلے میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے علاوہ سارک کے رکن ملکوں اور دوسرے پڑوسی ملکوں کی بھی دستکاری اور ہینڈ لوم کی اشیاء کی نمائش ہو رہی ہے۔ سارک کے رکن ملکوں میں سری لنکا کو شریک ملک کا درجہ دیا گیا ہے، جس کے متعدد اسٹالوں پر دستکاری کی گوناگون اشیاء خریداروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا رہی ہیں۔ سارک کے رکن ملکوں میں افغانستان، پاکستان، بھوٹان اور نیپال کے اسٹال بھی لگے ہوئے ہیں، جہاں کی اشیاء وہاں کی تہذیب و ثقافت کو بیان کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بیلاروس، تاجکستان، قرقیزستان، تھائی لینڈ اور یوگینڈا کی بھی دستکاری کی انواع و اقسام کی اشیاء کی نمائش ہو رہی ہے۔ اس میلے کی ڈائریکٹر سمیتا مشرا نے اس میلے کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
یہ میلہ جو ہمارے ایک طرح سے جو ہماری دھروہر ہے، ہماری وراثت ہے، اس کو زندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے، کیونکہ جو کاریگر ہیں ان کاریگروں میں کو جب تک ہم ایک سہارا نہیں دیں گے، بڑھاوا نہیں دیں گے، آدھونک پبلک تک نہیں پہنچائیں گے، تب تک ان کو اپنی روزی روٹی کے ذریعے نہیں ملیں گے۔ یہاں پہ وہ کاریگر ہے جو خود اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اور بڑی امید سے، بڑی آس سے اس میلے میں آتا ہے، اور اس میلے کی شاید سفلتا یا کامیابی کا یہی ایک ماپدنڈ ہے کہ ان کے اکثر پورے سال بھر کی کمائی ان 15 دنوں میں ہو جاتی ہے۔
پاکستانی اور افغانی دستکاروں نے اس میلے میں شرکت پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے ہی وطن میں ہوں، یہاں کی تہذیب و ثقافت ہماری تہذیب و ثقافت سے کافی مشابہ ہے اور یہاں کی عوام ہماری اشیاء کا کافی استقبال کرتے ہیں۔
یہاں کے ہمیں بہت اچھا لگا، ہمیں یہ نہیں محسوس ہو رہا ہم انڈیا میں، ہم یہی سمجھ رہے ہیں ہم پاکستان میں ہیں، اور لوگ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں، میلہ بھی بہت اچھا ہے، سیل بھی بہت اچھی جا رہی ہے۔
کئی شائقین نے اس میلے کو اہم بتاتے ہوئے کہا،
بہت بڑی ہے اور یہ ایک جگہ اتنی دور نہیں، اور بھی کئی پلیس پہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جا کے دیکھ سکیں۔ اٹس ویری نائس، بہت اچھا لگا بچوں کو۔
یہ میلہ 15 فروری تک جاری رہے گا۔ شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹورک، دہلی۔
ادھر کراچی میں 15 روزہ سندھ ثقافتی میلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
صوبہ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے کراچی میں 15 روزہ سندھ فیسٹیول جاری ہے، جس میں ملکی اور غیر ملکی شرکا کی دلچسپی دیدنی ہے۔ کراچی کے ساحل پر تعمیر باغ ابن قاسم میں جا بجا سندھی ثقافت کے رنگ بکھرے ہیں، جس میں شریک ہر شخص سہن، لباس، رسم و رواج اور تہذیب و تمدن سے آشنائی حاصل کر رہا ہے۔ فیسٹیول میں علاقائی موسیقی شہریوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔ سندھ فیسٹیول میں صوبے کی ثقافت کے تمام رنگ یکجا کیے گئے ہیں۔ سندھی اجرک، ٹوپی، رلی رضائیاں، گھریلو دستکاری، سنگ مرمر کی آرائشی اشیاء، سوتی دھاگے اور شیشے کی مصنوعات، مٹی کے برتن، کپڑا بننے کی کھڈی، کھانے پینے کی اشیاء اور بچوں کے جھولے بھی فیسٹیول کی زینت ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بہت مزہ آ رہا ہے، فیسٹیول زبردست ہے۔
ہمارے جو آبا و اجداد جس پہ چلتے آئے ہیں اس چیز کو اجاگر کرنا،
مزہ آیا،
بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے، جو اس کو ہماری اپنی ثقافت جو ہے وہ اجاگر ہو رہی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا ہے۔
سندھ فیسٹیول میں دیہی زندگی کی عکاسی کے لیے گاؤں کا منظر بھی پیش کیا گیا ہے، جس کے گھروں کی دیواریں مٹی اور گارے سے تعمیر کی گئی ہیں۔ زندگی کی جان ڈالنے کے لیے مال مویشی بھی موجود ہیں۔ فیسٹیول میں شریک فنکاروں کا کہنا تھا وہ اپنی ثقافت کراچی لے کر آئے ہیں۔ کراچی میں صوبہ سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے سندھ فیسٹیول 15 فروری تک جاری رہے گا۔
شوکا کا کہنا تھا سندھ فیسٹیول کا مقصد تمام لوگوں کو یکجا کرنا ہے۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
جی ہاں، سورج کنڈ اور کراچی میں ثقافتی میلوں کی خبروں کے بعد آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا خطاب، ایرانی قوم کے حقوق کے دفاع پر زور۔ ایران میں کئی دن سے برف باری کا سلسلہ جاری، پورا ملک سفید پوش، برف باری کا 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل چاہتے ہیں، یوم یکجہتی کشمیر پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی اسمبلی سے وزیراعظم نواز شریف کا خطاب۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے اردو.sahar.tv.ir۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔